وإن استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو تو چنانچہ انہوں نے پتھر پر مارا فن فجرت من اثنتا عشرۃ عینا پھر 12 چشمے پھوٹ نکلے قدارم کل اناس مشربہم ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی کلو واشربو من رزق اللہ اللہ کا دیا اور رزق کھاؤ پیو ولا تعثوا فی الارض مفسدین زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا یہ واقعات چل رہے تھے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے اس کا یہ تسلسل ہے کئی سارے واقعات ہیں میں نے عرض کیا ان واقعات کی ایک فرست ہے یہ باقی تفسیر آگے مختلف مواقع پہ قرآن میں آتی چلی جائے گی انہی میں جب یہ میدان تی میں تھے تو سایہ کا انتظام ہو گیا بادل آ گئے کھانے کا انتظام ہو گیا من اور سلوا آ گیا پیاس کی بھی بات تھی پانی کی بھی ضرورت تھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پانی مانگا ہمارے ہاں ایک نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے نماز استسقاء نماز استسقاء پانی مانگنے کی نماز پانی طلب کرنے کی نماز بارش نہ ہو قحط ہو زمینیں خشک ہو رہی ہوں کھیت پانی کے پیاسے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بتائی ہے نماز استسقاء تو یہ وہ لفظ ہے استسقاء پانی طلب کرنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریں یہ الحجر ہے الحجر یہ الف لام ایک معنی دیتا ہے عام پتھر نہیں تھا خاص پتھر تھا یہ نہیں کہ کسی بھی پتھر پہ مار دیں اگر کسی بھی پتھر کی بات آتی پھر حجرن ہوتا کوئی بھی پتھر نہیں الحجر یہ الف لام ترجمہ دیتا ہے ایک مخصوص پتھر تھا جس کی طرف اللہ نے توجہ دلا اس پتھر پہ مارو بعض پتھروں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زمین سے پانی کھینچتے ہیں اور پھر پانی ان کے اوپر سے جاری ہو جاتا ہے آپ نے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا وہ اوپر سے پانی نہیں آتا آتا وہ پانی زمین سے ہی ہے زمین سے پانی آتا ہے ان پتھروں کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ اوپر سے پانی آ رہا ہو آتا زمین کے اندر سے ہی ہے تو پتھروں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے بازوں میں کہ وہ پانی زمین سے کھینچ لیتے ہیں اور پھر ان کے اندر سے ابلنے لگتا ہے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا اس پتھر پہ تم لاٹھی مارو جب لاٹھی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے زہری اسباب کے بغیر کوئی غیر معمولی چیز نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں نا ہر آدمی تو کر نہیں سکتا ہر آدمی کی لاٹھی تو پتھر میں مارنے سے ہونا کوئی نہیں اسی کا نام تو معجزہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے یہ آپ کے ہاتھ پر اس کا ظہور فرمایا کہ آپ کی لاٹھی اور پتھر اور پھر 12 چشمے جاری ہو گئے کیونکہ وہ 12 خاندان تھے انتظامی لحاظ سے ہر قبیلے کا اپنا اپنا ہر خاندان کا اپنا اپنا چشمہ ہو گیا تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو بد انتظامی نہ ہو یہ اپنے چشمے سے پانی مستقل لیتے رہنا بس لمبا عرصہ رہنا ہے وہاں تمہارا چشمہ یہ تمہارا خاندان یہاں سے پیتا رہے تمہارا خاندان یہاں سے پیتا رہے تمہارا خاندان ورنہ ایسا نہ ہو کہ بد انتظامی ہو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو یہ ایک معجزہ اللہ نے عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس قوم کے لیے اللہ کا ایک خاص انعام ہوا کہ بادل بھی سایہ دے رہے ہیں سائبان بنی ہوئی ہیں من ارون سلوا کے صورت میں غذا کا انتظام ہے اور پتھر سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے پانی نکل رہا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قوم سے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ آپ لاٹھی پتھر پتھر مارو چنانچہ انہوں نے مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر قبیلے نے اپنے اپنی جگہ معلوم کر لی. ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مت کرنا. اب زمین میں فساد مت کرنا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فساد جو قرآن پہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اللہ کے طے کردہ قوانین کے خلاف نہ کرنا. جب اللہ کے طے شدہ قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ فساد کی جڑ ہے, یہ فساد کی جڑ ہے. وہاں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ روڈ بند کر دیتے, سڑکیں بند کر دیتے, اس لیے کہ وہاں تو کوئی ایسی آبادی تھی نہیں, مدانتی میں کھڑے تھے, ٹھیک ہے نا, ٹائر جلا دیتے. ہم تو سمجھتے ہیں فساد اسی کا نام ہے بس, باقی جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی اصلاح کر رہے ہیں, یہ تو بڑی ترقی کا سامان کر رہے ہیں, اس سے تو بڑی خوشحالی آئے گی, اس سے تو بڑی ترقی ہوگی. ہمارے یہاں الٹی گنگے. تو قرآن جس فساد کی بات کر رہا ہے وہ اللہ کے قوانین نہ توڑ, اللہ کے ضابطے نہ توڑ. اور سچ یہ ہے کہ ہر برائی اور فساد کی جڑ یہی ہے, اس سے فساد زہر ہے. جب اللہ کے جو کہ قوانین ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے, اور جب آدمی اللہ کے عدل و قوانین, عدل اور انصاف کے قوانین کو نظر انداز کرے گا تو کسی نے کے ساتھ زیادتی کرے گا, ظلم ضرور کرے گا, نا انصافی ضرور کرے گا, کسی کا حق ضرور مارے گا, کسی کے ساتھ نا انصافی ضرور ہوگی, چاہے طاقتور کے ساتھ ہو چاہے کمزور کے ساتھ ہو, چاہے اپنوں کے ساتھ ہو چاہے بیگانوں کے ساتھ. دنیا میں جہاں بھی خلاف قانون جو اللہ کے قانون کردہ نظام ہے, کہیں نظام نافذ ہے تو وہ ظالمانہ نظام ہے, وہاں ظالمانہ نظام ہے, اس لیے کہ وہاں انسانیت کے ساتھ ظلم ضرور ہو رہا. لیکن عجیب بات ہے آج اللہ کے قوانین کو ہم کہتے ہیں ظلم کر رہے ہیں, کتنی الٹی گنگا ہے. اس لیے کہ اللہ کے طے شدہ قوانین کے پیچھے اللہ کا علم ہے جو ناقص نہیں ہے, کہ آج کے زمانے کا اللہ کا علم نہ ہو اور آج کی ضروریات کا اللہ کو علم نہ ہو. انسانوں کے بنائے ہوئے علم چونکہ ناقص ہیں, ان کے ضابطے اور قوانین بھی ناقص ہیں. تو ظاہر ہے اس سے ناانصافیاں وجود میں آتی ہیں. تو یہ جو فساد ہے اللہ کے قوانین کے خلاف نہ کرنا, یہ مطلب ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ, اب انہیں کھانے میں مل رہا ہے بٹیر, کھانے میں مل رہا ہے سلوا, اب یہ کہہ رہا ہے ہم ایک کھانے پہ بس نہیں کر سکتے, ہمیں تو کوئی نیا کھانا ملنا چاہیے, مختلف قسم کے کھانے ہونے چاہیے. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے تشریف لے گئے اب دنیا میں, دنیا سے, اور شیخ العرب والعجم کہا کرتے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ اقدس میں کئی سال تک نبی کے حدیث پڑھ کے سنایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ طلباء ان کے پاس دال لے کے آئے, اور دال بھی تھی مسور کی, تو شکایت لے کے آئے نمک بھی نہیں ہے اس میں تو, اور اس میں تو مرچیں بھی نہیں ہیں, اور پانی بھی کچا ڈالا ہوا ہے. اب وہ پلیٹ لے کر حضرت کی خدمت میں آ گئے, حضرت سمجھ گئے شکایت لے کے آئیں گے, حالات ایسی لگ رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے پلیٹ رکھی تو حضرت نے اسے پی لیا اور فرمایا الحمدللہ, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ مسور کی دال تو ہے کہ بنی اسرائیلی لوگ اس کی تمنا کیا کرتے تھے. ابھی آئے گا نا کہ وہ کہیں گے مسور کی دال ہمیں ملنی چاہیے. تو فوراً حضرت نے پی کر کہا الحمدللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, یہ مسور کی دال کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, اسرائیلی تو اس کے لیے ترستے تھے, اس کی تمنا کیا کرتے تھے. اب وہ طلبا خاموش, کیا کہیں ہم, حضرت تو شکر ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور حضرت نے حقیقت میں ان کی تربیت فرما دی کہ اگر ابھی سے مزاج نشکری کا ہو گیا تو زندگی نشکری پہ کھڑی ہو جائے گی, منزل کھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے انتظامیہ کے بھی کان پکڑے ہوں گے, سمجھایا ہوگا, لیکن ان بچوں کو نشکری نہیں کرنی تھی. ان کی تربیت تو یہ فرمائی کہ شکر کرو میاں, جو مل رہا ہے یہ بھی شکر اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ اگر بچپن ہی کے اندر نشکری کی عادت پڑ جائے تو ڈرنے کی بات ہے کہ زندگی نشکری پہ نہ کھڑی ہو جائے. اور نشکری یہ سب سے بڑی بندش کا ذریعہ ہے. میں کہتا نا بندش ہو گئی بندش ہو گئی, بندش یہی ہے کہ زندگی ان میں نشکری بہت ہو گئی. اور اللہ کہتا ہے جب نشکری کرو گے میں بندش کر دوں گا, اور شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا, نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا. اب یہ گھر میں بیٹھی کرتی تو نشکری ہے, پھر کہتی ہے پتہ نہیں بندش تو نہیں ہوگی, کسی کی نظر تو نہیں رکھ گئی. حالانکہ اس وقت بھی اس کے پاس لاکھوں نعمتیں ہیں اور اللہ نے اسے لاکھوں سے اچھا رکھا ہوتا ہے, بلکہ میں لاکھوں سے بھی کہہ رہا ہوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوتا ہے, لیکن نشکری ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر شکر کرتی اور شکر کرتا, سبحان اللہ, جو نعمتیں ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتی اور بھی دروازہ کھل جاتا. ہم کہتے ہیں بندش کیسے ختم ہو رہی ہے, شکر کرو نا بندش ختم ہو جائے گی. شیطان ہے نا شیطان, وہ بڑا ہی شیطان ہے. کہنے لگا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں آؤں گا ان کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے سے, اور کروں گا کیا, کروں گا کہ یہ شکر نہ کرنے والے ہوں گے, میری محنت اس پہ لگے گی کہ ان کی زندگی میں شکر نہ آئے. میری محنت کا میدان یہ ہے کہ ان کی زندگی میں شکر نہ ہو. جب آدمی نشکری پہ آتا ہے نا تو صرف ماں باپ کی نشکری نہیں کرتا, اور اس کو صرف ماں باپ سے شکایت نہیں ہوتی, بی بی کو صرف شوہر سے شکایت نہیں ہوتی, اور شوہر کو صرف بیوی سے شکایت نہیں ہوتی, شاگرد کو صرف استاد سے شکوا نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے نشکری اس درجے کے پر پہنچتی ہے کہ یہ اللہ کی سے شکایت کرنے لگتا ہے, یہ اللہ کی بھی نشکری کرنے لگتا ہے. عادت جو بن گئی نشکری, اسے کسی محسن کے احسانات نظر ہی نہیں آتے, اس کا مزاج بن جاتا ہے نشکری. بندوں کی نشکری, خالق کی نشکری, والد کی نشکری, مربی اور استاد کی نشکری, نشکری نشکری, یہ بڑی بیماری ہے. تو شیطان کہتا ہے میری محنت کا میدان یہ ہے کہ آپ شکر کرنے والے نہیں پائیں, اور اللہ کیا کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں شکر کرنے والے, بہت تھوڑے ہوتے. تو یہ قوم بھی بڑی نشکری تھی, اللہ مزے کھلا رہا ہے ہیں, لیکن کہتا نہیں کچھ اور ہونا چاہیے. تو نشکری ہے, اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے کتنوں سے اچھا رکھا ہوا, کتنے زیادہ عزت سے کھلا رہا ہے, کتنے ہیں جن کے پاس یہ ان چیزوں کے نعمتوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. لیکن شیطان ہمیں وہی دکھاتا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے, اور جو ہیں اس وہ نہیں دکھاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے اندر شکر کی کیفیت پیدا کرو, اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ بتایا اللہ کے نبی نے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے نعمتوں کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھا کرو. اور فرمایا کبھی تمہیں کوئی ایسا نظر آئے جو حسن و جمال میں اور مال و متاع میں تم سے بڑا ہوا ہو, حسن و جمال میں مال و متاع میں تم سے بڑا ہوا ہو, تو فوراً اس پہ نظر رکھو, اس کو سوچو جو تم سے کم بھی ہے, کہیں نشکری کا دروازہ نہ کھل جائے, کہیں نشکری کا دروازہ نہ کھل جائے. عام طور پہ جب بھی گھر میں شادیوں سے ہو کے آتا ہے گھر میں لڑائی ہوتی ہے, ہاں گھر میں لڑائی ہوتی ہے, دہرے وہاں تو اس نے ہیرے پہنے ہوئے ہیں, اس نے جولری پہنی ہوئی ہے, اس نے قیمتی سوٹ پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اندر سے جل بھن کے واپس آ کے لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی شروع ہو گئی, اوپر والوں کو دیکھا نا, نہ شکری آئی. اور اگر اپنے سے کم تر کو دیکھتا, سبحان اللہ, لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے, اور دل سے اللہ کے شکر نکلتا, اور اس سے اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا. تو یہ بھی نشکری قوم تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا. ادب, یہ بھی بڑے بے ادب. ایک تو یہ نا کہ ہم ایک چیز پہ صبر نہیں کرتے، آپ اللہ سے عرض کر دیں ہمارے لیے کوئی بہتر ہو جائے، نہیں، فیصلے بھی خود ہی کر رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم مل کے دعا کر دیں، آپ دعا کریں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے رب سے آپ دعا کریں، یعنی گویا کہ آپ لوگوں کا تعلق ہی کوئی نہیں اللہ سے، ایسی گستاخ، بے ادب، بولنے کی تمیز ہی نہیں تھی. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے آپ دعا کر لیں، عرض کر لیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کسی بڑے سے کہنا دعا کروانا، لیکن صرف عرض نہیں ہے، فیصلے بھی کر رہے ہیں ہمیں تو یہ چاہیے، یہ بے ادبی ہو جاتی ہے. ایک تو نا ابا سے آپ درخواست کرتے ہیں، استاد سے درخواست کرتے ہیں، مربی درخواست کر دیں، اور ایک نہیں مجھے یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے، بس یہ تو آرڈر دے رہے ہیں، یہ ادب کے درجے سے گری ہوئی بات ہے، تمہیں یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے. ابھی میاں تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہارے بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر سپورٹ کر دو، ٹھیک ہے تمہاری حاجت ہے نا، وہ بہتر انداز سے تمہاری حاجت کو پورا کریں گے، لیکن تم فیصلے تو نہ کرو. اور پھر کہہ رہے آپ دعا کر لیں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم دعا کریں، آپ دعا کر لیں، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کر لیں. کتنا بھی ادب ہے، یوں نہیں کہتے کہ آپ ہمارے رب سے مانگ لیں، ہم بھی آپ کے ساتھ مانگتے ہیں، تو یہ بدتمیزی ہے، بات کرنے کے ادب سے گرے ہوئے انداز ہے. دیکھیے ذرا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہماری خاطر اپنی پروردگار سے مانگی، اپنی پروردگار سے، ہاں یہ نہیں کہا ہمارے پروردگار سے، ہم سب کا پروردگار ہے، نہیں آپ اپنی پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی، یعنی زمین کی ترکاریاں، من بقلیا، یعنی فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں، من بقلیا، ترکاریاں، سبزیاں، آلو، پیاز، بھنڈی، کدو، ہاں یہ سبزیاں، من بقلیا، وقصائها، اور ککڑیاں، ککڑیاں آج کل اس کو نام کھیرا ہے، اور آپ نے دیکھا وہ کھیرے کے انداز سے ایک چیز چھوٹی ہوتی، ترے کہتے ہیں، ترے لمبی لمبی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بیج ہوتا ہے، اصل اسے کہتے ہیں ککڑیاں، وہ چاہیے ہمیں. وفومها، وقصائها، وفومها، اور اس کے گندم، وعدسها، اور دالیں، وبصلیا، اور پیاز، دالیں چاہیے ان کو، اور یہ مسور کی دال کو کہتے ہیں عدس، ٹھیک، دالیں چاہیے ہمیں، تو فیصلہ بھی سنا دیا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو غذائیں بہتر تھیں کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ من اور سلوا مل رہا ہے، پکا پکایا مل رہا ہے، اللہ کی میزبانی ہو رہی ہے، اور تم اس کے بدلے میں یہ ادنا چیزیں مانگ رہے ہو. اچھا اگر تمہیں چاہیے نا، پھر ایسا کرو، اللہ کا حکم آ گیا، اہبطوا مصرا فان لکم ما سالتم، ایک شہر میں جا اترو، وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی. اس مصر سے مراد وہ مصر نہیں جو ملک ہے، مصر سے مراد کسی شہر میں جا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی. وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں پر ذلت بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. غُرِبَتْ، یہ ہم ایسے کہتے ہیں جب کسی کی کوئی چیز ناگوار ہونا اور اس پہ ڈال دی گئی ہو، تو کیا کہتے ہیں، اس کے سر تھوپ دیا گیا، یار میرا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور اس نے میرے سر پہ تھوپ دیا. تو یہ ضربت کے میں نے اصل ضرب کے میں نے مارنا، تو یہاں میں نے ضربت تھوپ دیا، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر مٹی لیتے ہیں نا دیہاتی، اور زور سے دیوار پہ مارتے ہیں، ہاتھ سے مارتے ہیں، تھوپ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے میں نے تھوپ دیا. یعنی ذلت اور مسکنت ان پر اللہ نے تھوپ دی. یہودی ذلیل اور رسوا ہوئی. جرمن میں ایک مرتبہ ان کا اتنا برا ہوا کہ جرمن کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جرمن کے ہوٹلوں میں لکھا تھا نہ یہ یہودی داخل ہو سکتا ہے نہ کتا داخل ہو سکتا. حالانکہ اتنی بڑی قوم ہے اور معاشی طور پہ اتنی بڑی قوم وسائل ہیں اس کے پاس, لیکن عیسائیوں کے پاس, بت پرستوں کے پاس, مشرقوں کے پاس, پتہ نہیں کس لادینوں کے پاس کئی کئی ملک ہیں, لیکن ان کے پاس ایک بھی ملک نہیں. اور آج جو اسرائیل ہے وہ آپ کی کراچی کے ایک ضلع سے چھوٹا ہے. وہ تو ایک چھاونی ہے, وہ ایک چھاونی ہے. وہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ڈاکو کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتے. تو یہ ڈاکو بن کے زبردستی اس جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی باوقار سلطنت ان کے پاس نہیں ہے. ہمیشہ ان کے بارے میں یہ قابض لوگ ہیں, یہ ڈاکو لوگ ہیں. انہوں نے ناجائز طور پہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور دنیا میں ان کے پاس کوئی ایک باوقار سلطنت نہیں ہے. اور آج کی بات, یہ تو ابھی 30 سال پہلے ملی ہوگی نا ان کو, 30-40 سال پہلے. صدیاں گزر گئی ہیں جب سے قرآن اترا ہے, ان کے پاس ایک بھی سلطنت نہیں رہی. اور جدھر سے بھی اٹھے ذلیل و خوار ہو کے مار کھائی انہوں نے پڑی. تو یہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کی ہوئی. وضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب لے کے لوٹے. ذلک بانہم یکفرون بآیات اللہ, یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. پیغمبروں کو قتل کرنا تو ویسے ہی ناحق ہوتا ہے, پھر قرآن اسے ناحق کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یہ ناحق قتل کرنا ایسا تھا جسے وہ خود بھی ناحق سمجھتے تھے پھر بھی قتل کرتے تھے. تو ذلت اور کی بڑی وجہ, ایک ذلت کی ایک بڑی وجہ اللہ کے حکموں کا انکار اور اللہ والوں کا قتل. پیغمبر اللہ والے, اللہ والوں میں سب سے اعلیٰ درجہ تھا. اللہ والوں میں سب سے اعلیٰ درجہ پیغمبر ہوا تھا, پھر صحابہ ہوا کرتے ہیں, پھر دوسرے درجے کے. تو اللہ والوں کا قتل یہ ذلت کی بڑی بڑی وجہ ہے. ایسی قومیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں. ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. آگے پھر وہی باتیں آگے آ رہی ہیں, لیکن بیچ میں ایک تھوڑا سا مضمون اللہ نے دے دیا. اور وہ مضمون یہ دیا کہ اللہ کو, اللہ کے ہاں کوئی فرقہ بحثیت فرقے کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, کہ چونکہ یہ فلاں فرقہ اس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے, فلاں جماعت کا اس لیے اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے, یہ فلاں زبان کا علاقے کا اس لیے اس کی بڑی قیمت ہے. اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے بس. کسی فرقے کو کسی فرقے پہ کوئی فضیلت نہیں, کسی زبان کو کسی زبان پر کوئی فضیلت نہیں, کسی خطے کو کسی خطے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی علاقے کو کسی علاقے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کس چیز کو ہے؟ ایمان اور اعمال صالح, یہ بنیاد ہے. ورنہ اگر مشرک ہوا مکہ کے اندر ہوا وہ بھی جہنمی ہے, منافق ہوا مدینہ میں ہوا وہ بھی جہنمی ہے. ابو جہل بیت اللہ کے اندر جایا کرتا تھا اور اپنی داڑھی سے اس کی صفائی کیا کرتا تھا, لیکن ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تھے, اللہ کے کوئی قیمت نہیں تھی. اب لوگ کہتے ہیں میں تو بیت اللہ کے اندر گیا ہوں, کبھی کوئی کہتا ہے میں تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھا ہوں. ارے میاں, اس کی قدر و قیمت تب ہوگی جب ایمان ہوگا, جب اعمال صالحہ ہوں گے. ورنہ مشرک کا مکہ بڑا رفائی کام کیا کرتے تھے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے راستوں پہ سبیلیں لگایا کرتے تھے, دودھ کی, ستو کی, پانی کی, مختلف راستوں میں. مختلف قبائل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ ہم حجاج کی خدمت کر رہے ہیں اور راستے میں سبیلے لگایا کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا حاجی کو پانی پلانا اور مسجد کی عمارت بنا دینا یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جو ایمان لے کے آیا ہے اور جو اللہ کی خاطر جان مال کی قربانی دے رہا ہے؟ لا یستوون عند اللہ, ہرگز دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی ہے, چاہے وہ بلال ہی کیوں نہ ہو تو اس کی شان بڑھ گئی, اور چاہے قریشی اور نبی کے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو, ایمان سے خالی ہے ابو لہب تو قرآن میں اس کے لیے بد دعا ہے, تبت یدا ابی لہب, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے. قریشی ہے, خاندان کا آدمی ہے, چچا ہے, سردار ہے, حسن و جمال میں مثالی ہے, ایمان نہیں ہے. اور بلال, اللہ کے نبی فرمانے لگے بلال ہم معراج میں گئے نا تو ہم نے تمہارے قدموں کی ہاٹ آگے سنی جنت میں, کیا کرتے تم, کون سا ایسا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی ہاٹ ہم نے جنت میں آگے سنی ہے؟ بلال سے کہہ رہے کیا یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں, یہ کرتا ہوں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے نا فوراً وضو کر لیتا ہوں اور دو رکعت تحیید الوضو, وضو کرنے کا شکرانہ وہ پڑھ لیتا ہوں, اور یہ میری زندگی کا معمول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہی تو معاملہ ہے جسے تمہیں اللہ نے یہ مرتبہ دے دیا, ہر وقت باوضو رہنے کا معمول. اور یہ وضو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے نا, عبادت ہے, اس کے شکرانے بھی ادا کرتا دو رکعت پڑھ لیتا تحیید الوضو. تو قیمت تو ایمان اعمال صالح کے لحاظ سے ہے بھائی, کسی فرقے کو کسی فرقے پر, کسی زبان والے کو کسی زبان والے پر, کسی خاندان کو قبیلے کو کسی خاندان پر, یہ کسی کو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ ضابطہ بتا دی, دیکھو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر, حق تو یہ ہے جو لوگ بھی ہوں خواہ مسلمان ہو, صرف مسلمان ہونا کافی نہیں کہ مردم شماری میں اسے مسلمان لکھا گیا ہے, اتنا کافی نہیں ہے. فرمایا دیکھو بھائی جو لوگ بھی ہوں خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں, صابئ ہادو یہودی جو اپنے آپ کی تورات کی طرف نسبت کرتے ہیں, نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں, آپ کا علاقے قریہ کا نام تھا ناصرہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو آپ کے ماننے والے کو پھر نصارہ کہنے لگے. والصابئین, صابی اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. فرمایا جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یہودی ہوں نصرانی ہوں صابی ہوں, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, قیمت یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے, آخرت پر ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں, تو فرمایا وعمل صالحاً فلہم اجرہم عند ربہم, وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہو. تو اصل قیمت کس کی بھائی؟ ایمان اور اعمال صالحہ. جس کے پاس یہ ہوگا اللہ کے ہاں, چاہے وہ یہودی لے آئے, چاہے وہ نصرانی لے آئے, چاہے وہ عیسائی لے آئے, کوئی فرقہ لے آئے, کوئی گروہ لے آئے, ایمان لے آئے, اعمال صالحہ اس کے مطابق ہو, تو اس کے اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہو جائے گی اور انعام یہ ملے گا کہ اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا. اس کی حقیقی شکل تو آخرت میں ہوگا, خوف اور غم نہ ہونا. خوف کہتے ہیں آئندہ جو حالات آ رہے ہیں اس کا خوف, غم کہتے ہیں جو پیچھے چھوڑ دیا اس کا دکھ اور اس کا غم. تو آدمی جب مرے گا تو نہ اس کے پچھلے حالات پہ اسے کوئی غم رہے گا کہ وہ کیوں چھوڑ گیا میرا بنگلہ میری کوٹھی, ٹھیک ہے, آگے اتنے مزے کی چیزیں ہوں گی تو غم کہاں کا ہوگا, کوئی رنگ اورنگی ٹاؤن چھوڑ کے آگے ڈیفینس میں آگے تو غم ہوتا ہے کیا؟ اسے غم نہیں ہوگا اور خوف بھی نہیں ہوگا, پتہ نہیں اگلی گھاٹیوں میں کیسے حالات آئیں گے, خوف بھی نہیں ہوگا, خوف بھی نہیں ہوگا, غم بھی نہیں ہوگا. یہ پوری شکل تو آخرت میں ہوگی, لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا کے اندر بھی اطمینان نصیب فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے سکون نصیب فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے بے خوف کر دیتا ہے، ہاں؟ لیکن اس کی اصلی اور پوری کیفیت مرنے کے بعد ہوگی، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اس زندگی کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ اسے ایک اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن حالات سے دنیا ڈر رہی ہوتی ہے یہ مطمئن ہوتے ہیں، جو حالات دنیا کو خوف زدہ کر کے زندگی خراب کر چکے ہوتے ہیں یہ مطمئن ہوتا ہے، اللہ خوف نہیں رکھتا، تدابیر استعمال کرتا ہے مصائب سے بچنے کے لیے، چیزوں کو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن خوف زدہ نہیں رہتا، خوف زدہ نہیں رہتا. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. اور وہ وقت بھی یاد کرو، پھر وہی حالات کا تذکرہ پھر شروع ہو گیا، بیچ میں ایک آیت لے کے آئے، پھر وہی حالات کا تذکرہ شروع ہو گیا، اس کی جو فرشت چل رہی ہے. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، وإذ أخذنا ميثاقكم، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، اور رفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، جو کتاب ہم نے تمہیں دی تھی اس مضبوطی سے تھامو، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. اب یہ سارے لوگ تھے اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور خود ہی کہہ رہے تھے کوئی کتاب لے آؤ، اور جب کتاب لے گئے اب ماننے کی تیار نہیں ہے. تو اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر، مانتے ہو نہیں مانتے، یہ تو اوپر گرتا ہے، کہو کو مانو اس کو. آپ کہیں گے اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے، اپنی مرضی ہونی چاہیے، جب تک بچی اپنے گھر میں ہو تو اس کی مرضی ہے، ہاں کرے یا نہ کرے، لیکن جب اس نے ہاں کر دی نا آپ گھر میں آ گئی تو اب کچھ آپ کی بھی مرضی چلے گی، ایسا نہیں کہ جہاں مرضی وہ چلی جائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، جب تک وہ اپنے گھر میں اس کی مرضی ہے ہاں کرے یا نہ کرے، لیکن جب وہ آپ کی مرضی سے اپنی مرضی سے آپ کے گھر میں آ گئی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں مرضی ہو چلی جائے. تو جب تک مسلمان نہیں تو مرضی ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو سختی نہیں، لیکن میاں جب مسلمان ہو گئے تو اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ہاں اب مرضی نہیں چلے گی، اب کچھ نہ کچھ پکڑ دھکڑ بھی ہو، تمہاری مرضی ہے فوج میں جاؤ نہ جاؤ، لیکن جب میاں چلے گئے اب بھاگے تو کورٹ مارشل ہوگا، اب کورٹ مارشل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک حد تک انسان کی اپنی مرضی ہے، بچی نہیں مانی ٹھیک ہے نہیں، رشتہ شریعت کہتی ہے اس کے رشتہ نہیں کرو، لیکن جب اس نے ہاں کر دیا مان گئی اب میاں کے گھر پہ آ گئی، اب اس کا حق نہیں ہے کہ جہاں مرضی میں چلی جاؤں، اب ایسا نہیں ہوگا. اسلام لاتا ہے نہیں لاتا، تلوار نہیں رکھی جائے گی سر پہ کہ بھی مسلمان ہو جا، نہ زبردستی نہیں ہے، لیکن جب مسلمان ہو گیا اب میاں اب ہاتھ کاٹا جائے گا، اب سزا ہوگی. اب لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اور اسلام کی سزاؤں کے بارے میں مسئلہ کرنا بڑی سختی ہے یار، بڑی انتہا پسندی ہے یار. اگر یہ سختی ہوگی تو پھر میاں پھر بہت ساری چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. اگر آدمی ہر آدمی کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے دے تو بتاؤ پھر کیا حال ہوگا، میرا بچہ کہاں جائے گا، میری بچی کہاں جائے گی، بیوی کہاں جائے گی، شوہر کہاں جائے گا، بتائیے پھر کیا ہوگا. کوئی حدود تو ہوتے ہیں، کوئی ضابطے تو ہوتے ہیں میاں، ٹھیک ہے نا، کچھ جزا سزا کے فیصلے تو ہوتے ہیں نا میاں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک حد ہے مرضی کی بھی خواہش کی بھی، لیکن اگر آپ حدود توڑیں گے ان حدود سے آگے نکلیں گے نظام خراب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں سب تہ و بالا ہو جائے گا. تو یہ جو کہا ہے چونکہ یہ مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے اس وقت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، کتاب آئی اب ماننا پڑے گا میاں، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اس کا ذکر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یاد رکھو تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو. دیکھو آپ اسکول میں داخل کریں نہ کچھ بچہ داخل ہو یا نہ ہو، لیکن جب میاں کلاس میں آئے کچھ ڈسپلن تو ہوگا. کہ نہیں میری مرضی میں کلاس میں آؤں یا نہ آؤں، میں اس وقت فٹ بال کھیلوں یا کلاس میں آؤں. ارے بھیا نہیں بھی، جب تم تو داخل نہیں ہوئے تھے ہم نے زبردستی نہیں کی تھی، تم نے یہی داخل ہونا ہے. لیکن جب تم داخل ہو گئے تو کوئی ڈسپلن تو ہوگا. وہ کہہ رہا نہیں میں فٹ بال کھیلنے جا رہا ہوں. ارے بھیا نہیں بھائی، کلاس کے ٹائم پیریڈ ہے تو ضابطہ ہوتا ہے. کوئی کہتا نہیں یہ بڑی سختی ہے اسکول میں، بڑی سختی ہے بھیا ہر وقت پڑھاتے ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ اسکول میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ یونیفارم پہن کے آئے، لیکن جب آپ اسکول میں آ گئے نا بھیا، پھر آپ سے کہا جائے گا بھیا یونیفارم کی پابندی کرنی ہوگی. آپ نے یار اتنی پابندی کیوں کرتے ہو؟ ارے بھیا تمہیں کس نے کہا داخل ہو جاؤ؟ جب تم اپنی مرضی سے داخل ہو تو اب یونیفارم کی پابندی تو کرنی پڑے گی، وقت کی پابندی بھی کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی. وہ کہتے نہیں میں تو یونیفارم اپنے انداز سے پہن کے آؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام بھی تو یہی کہتا ہے میرا ایک یونیفارم ہے بھائی، میری زندگی کا ایک ضابطہ ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ساری اولاد دنیا میں ایک جیسی نظر آئے، ڈسپلن نظر آئے، چاہے وہ مشرق مغرب شمال جنوب میں کہیں بھی رہے، لیکن میری ساری اولاد ایک جیسی نظر آئے. اسلام بھی تو اپنی اولاد کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ڈسپلن بھی نظر آئے، ایسا نہ ہو کہ پتہ لگے ہے کون. گرامر کا اسکول کا بچہ، سٹی کا بچہ اپنے ملبوس سے پہچانا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا. ہر اسکول کے بچے کی پہچان ہوتی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ سسٹم سے ضابطوں کے بغیر آئے تو پہچانا جائے گا. تو اسلام بھی تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد دنیا میں کہیں رہے اور کسی شعبہ زندگی میں اپنے اوقات، لیکن پہچان ہو یہ مسلمان ہے، یہ پہچان ہو یہ مسلمان ہے. اب یہ اسلام ڈسپلن سے کہتا ہے، ہم اسے سختی کہتے ہیں. اسکول والے ڈسپلن سے یہ چیزیں بتائیں، یار بڑا ڈسپلن ہے اسکول کے اندر. حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پینٹ ایسی پہنی ہے، شرٹ ایسی پہنی ہے، موزے ایسے پہنے، کلر اسکیم یہ ہونی چاہیے، ہاں شوز ایسے پہننے چاہیے. کوئی نہیں کہتا میاں اتنی سختی کیوں کر رہے ہو، ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ کہ نہیں یار ڈسپلن ہے، ڈسپلن ڈسپلن وہ ڈسپلن ہے. تو پروپیگنڈا ہے، صحبت اچھی نہیں ملتی، دین کا مزاج کا پتہ نہیں ہے. بس اوقات ہم بھی باتیں سن سن کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بھی باتیں سن سن کے غلط سلط غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. تو بھائی وذکروا ما فی لعلکم تتقون ثم تولیتم، تو سمجھ میں آیا پہاڑ اوپر کیوں آیا؟ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو خود مسلمان بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اب اس کی پیروی دونوں انداز سے ہوتی ہے، نرمی سی بھی ہوتی ہے سختی سی بھی ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے اسکول کے اندر ضابطے کی پابندی کرواتے ہیں، جرمانہ بھی لگاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس سب کے باوجود تم دوبارہ رائے راست پھر گئے. اتنے سارے انعامات لیکن تمہاری پھٹ ہٹ دھرمی، اور پھر تم روح گردانی کرنے لگے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، آگے پھر ایک مضمون تفصیل سے ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہم عرض کریں گے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. کوئی سوال؟ کہہ رہے ہیں کہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ میرے ایک دوست ہیں اور وہ کسی قادیانی کے ماتحت کام کرتے ہیں، تو کیا آیا اس قادیانی کے ماتحت کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھو ایک ہے ہندو، وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، اس کے ماتحت کام کر سکتا ہے. ایک ہے عیسائی، اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، اس کے ماتحت کام کر سکتا ہے. ایک ہے یہودی، اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، اس کے ماتحت کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہے قادیانی کافر، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس لیے یہ دھوکہ دیتا ہے، اس کے ماتحت کام کرنے کی اجازت نہیں. خطرہ کیا ہے کہ نئی نسل سمجھے گی یہ بھی عام مسلمانوں کی طرح، اور یہ اپنا کفر اسلام کے نام پہ پھیلائیں گے. آپ حیران ہوں گے جرمنی میں سب سے زیادہ عبادت گاہیں ان کی ہیں, اور مسلمان نوجوان بیچارے جب جرمن جاتے ہیں تو ان کے مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو آج غیر مسلم کہلا دیں اور اقلیت شمار ہو جائیں کہ ہم غیر مسلم ہیں اور اقلیت ہمیں اقلیت کا درجہ دیتا ہم واقعی غیر مسلم ہیں, تو پھر ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے ایک ہندوؤں کی ہوتی ہے, جیسے ایک عیسائیوں کی ہوتی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہوتی لوگوں, ٹھیک ہے نا, کہ یار کیا بات, ہندوؤں کے کام کرنا صحیح ہے, کافروں کے ساتھ صحیح ہے, سکھوں کے ساتھ صحیح ہے, ان کے ساتھ کیا ہے, یہ سب مولویوں کی بات ہے. سیدھی سی جواب, جب بات سمجھ میں نہ آئے نا, مزاج مولویوں کی بات ہے, یہ ملا لوگوں نے مسائل بنا رکھے, ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی یار, ہاں یہ چلتا ہوا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ فرق ہے ان غیر مسلم میں اور دیگر غیر مسلموں میں, ان کے احکامات اور ہیں, ان کے احکامات اور ہیں. جی ہاں, یہ کہنا ہے کہ میاں غریب ہے, بیوی امیر ہے, اس کے پاس سونا ہے اور میاں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس پہ زکات فرض نہیں ہے, اور بیوی کے پاس سونا ہے وہ امیر ہے, تو بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتے, البتہ وہ اپنا زکات نکالنا اس پہ فرض ہوگا. ہاں, بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے, اور شوہر جو ہے وہ کسی اور سے زکات لے رہا ہے, زکات کا مستحق ہے وہ, اور وہ لے رہا ہے, تو وہ لے رہا ہے تو اس میں بیوی بھی کھا سکتی ہے, بیوی کے لیے وہ اس کے شوہر کی طرف سے ہدیہ ہو جائے گا. لیکن ایک مسئلہ اور سمجھنے کی ہے, جو آدمی زکات نہیں دے رہا اور اس میں پیسہ نہیں ہے کہ زکات دے, غریب ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ زکات لے بھی, زکات دینے کا نصاب اور ہے, زکات لینے کا نصاب اور ہے. زکات دینے کے لیے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں, سونا, چاندی, نقدی, تجارت کا سامان. اگر یہ چاروں چیزیں اتنی نہیں جو نصاب ہوتا ہے زکات کا, تو اس پہ زکات فرض نہیں ہے. لیکن زکات لینے کے لیے چار چیزیں یہ ہیں, ایک چیز اور بھی ہے, سونا, چاندی, نقدی, تجارت کا سامان, اور پانچویں چیز ہے اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان نہ ہو. اگر ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس کی مالیت نصاب کے بقدر بنتی ہے, تو اگرچہ اس پہ زکات دینا تو فرض نہیں, لیکن زکات لے بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ دو پلاٹ رکھے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک میں رہتا ہے اور دوسرا بھی رکھا ہوا ہے اپنے رہائش کے لیے, کبھی دو مہینے بعد چلا جاتا ہے, کبھی سال کے بعد چلا جاتا ہے, گاؤں میں رکھا ہوا ہے, بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا, رکھا ہوا, لیکن ظاہر ہے وہ ضرورت سے زائد ہے, لیکن اس پہ زکات بھی نہیں ہے کیونکہ بیچنے کا سامان نہیں ہے. تین گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, دو گاڑیاں مثال استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی چیز سونا چاندی نقدی اس کے بعد ایسی ہے نہیں, تو اب زکات دے تو نہیں سکتا لیکن لے بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ سامان ہی موجود ہے. دو موبائل رکھی ہوئی ہیں, تین لیپ ٹاپ رکھی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ دو گھڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, اب وہ زکات دے گا تو نہیں لیکن لے بھی نہیں سکتا. برتن رکھی ہوئی ہے پورے سال استعمال نہیں ہوتے گھر میں, کپڑے رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ان کی مالیت اتنی بنتی ہے کہ 52 تولہ چاندی بنتی ہے, زکات دے گا تو نہیں لیکن لے بھی نہیں سکتا. یہ سمجھنے کی بات. ہاں جی, دیکھو پہلی شرط ہے من آمنا, جو اللہ پر ایمان لائے, یہ ایک عنوان ہے, عنوان ایسے جیسے آپ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھو, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, فاتحہ پڑھو, فاتحہ 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 فاتحہ, یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے فاتحہ پڑھو تو مطلب یہ کہ الحمدللہ سے لے کر کہاں تک پڑھو, آمین تک. فاتحہ ایک عنوان ہے,
اسی طرح جب آپ سے کہا جاتا ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان تمام چیزوں پر ایمان لے کے آنے والا ایمان باللہ کے لاتا ہے. اب اس میں رسول بھی آ گیا، اور عیسائی محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، ختم ہو گئی. تو یہ عنوان ہے من آمن باللہ، جیسے سورہ فاتحہ کہ میں نے آپ کو عنوان بتا دیا. جیسے آپ کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بقرہ 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 بقرہ، یہ مطلب ہوتا ہے، مطلب پوری سورت پڑھو نا، عنوان ہوتا ہے. دیکھو عدالت سے لی ہوا خلا معتبر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، شوہر طلاق دے دے معتبر نہیں ہے. اور دوسرا یہ معتبر نہیں ہے، بازار میں معتبر نہیں ہے. ہاں اگر شوہر عدالت میں جا کر خود کہہ دے کہ میری اجازت سے خلا ہے تو پھر تو ہو جائے گا، ورنہ شوہر کے سنے بغیر خلا کر دینا یہ معتبر نہیں ہے. اس لیے مفتیان اکرام ہی کے پاس جا جائے کہ آیا اس عورت کو خلع لینے کا حق حاصل ہے، اور شریعت اسے خلع لینے کی حق دیتی بھی ہے کہ نہیں. ورنہ تو ہر آدمی آج کل باقی بھاگے دھڑا عدالت میں، اور عدالت میں ہو رہے ہیں دھڑا دھڑا ہو رہا ہے، دھڑا دھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آیا اس کے اندر واقعی وہ شرعی عیب موجود ہے، اس کا خرچہ نہیں دیتا، ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. وہ ایک شریعت نے ایک حق دیا عورت کو، لیکن وہ سنے بغیر اگر عدالت یوں ہی کہہ دے گی پھر نہیں ہوگا، وہ معتبر نہیں. جی سنی کے بعد تو ظاہری بات ہے اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے پھر ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں وہ چیزیں آئیں گی، وہ ثبوت ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میں سوال صحیح سمجھا نہیں، ہاں ہاں سمجھ گیا. اصل میں نا اسلام اللہ کے ہاں وہ خوبصورت دین ہے کہ اسلام اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا کوئی اس کا چہرہ خراب کرے، یہ اسلام کا چہرہ خراب کرتا ہے جو مرتد ہوتا ہے، یہ برداشت نہیں. اس کا معاملہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہے، وہاں جرم صرف اپنی ذات تک ہوتا ہے. اس کا معاملہ اسلام کے خوبصورت چہرے کو خراب کر رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب تھی، اس کے اندر کچھ کمی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں اسے نکل رہا ہوں. تو مرتد کی سزا پھر موت ہے، یہ بنیادی وجہ. نہیں بھائی، سونا جس حالت کے اندر بھی ہوگا زکات. دیکھو نا، سونا چاندی، میں نے تین چار چیزیں بتائیں، سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان. اگر تجارت کا سامان میں سونا ہوتا تو پھر تو سونا کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں نا. سونا تو جس حال میں بھی رکھا ہوا، چاندی جس حال میں بھی رکھی ہوئی. اصل میں سونا چاندی جو ہے نا، یہ چیزیں اس کے درہم ہوا کرتے تھے, دینار ہوا کرتے تھے, یہ خرچ کرنے والے کی چیز تھی. یہ تو اب لوگوں نے رکھنا شروع کر دیا اس کو. میں اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ. شوہر کو, شوہر بیوی کو تو نہیں دے سکتا, یہ تو پکا ہے. ہاں اس کو میں دیکھ لوں گا, کیونکہ اس میں گنجائش ہو سکتی ہے, کیونکہ بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, شوہر کے ذمے ہے. اور جیسے ماں باپ کے ذمے ہوتا ہے اولاد کا نفقہ, اور اولاد کے ذمے ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ کا نفقہ, تو وہاں بھی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا, یہاں بھی یہ بات تو طے ہے کہ بیوی کو شوہر نہیں دے سکتا, لیکن یہ دوسرا پہلو ہے, میں اس کو بھی دیکھ لوں گا. سمجھانے کے لیے, اصل میں بنی اسرائیل سے ہماری امت کی بڑی خاص مناسبت ہے اس امت کی. ٹھیک ہے نا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اسی بنی اسرائیل کا ہے, باقی قوموں کا ذکر نہیں ہے. 28 پاروں میں اس قوم کا ذکر ہے. اس امت کے سبق کے لیے بنیادی طور پر, اس امت کی درس کے لیے, اس امت کی تربیت کے لیے کہ تم ایسا نہ کرنا, کہ ورنہ اس امت کی فضیلت تو ان سے بھی زیادہ ہے. اس کو تو ایک رات ایسی ملے کہ 80 سال کی عبادت کا مزے لے گا, یہ تو اس کی فضیلت تو اس سے بھی زیادہ ہے. جی بھائی آخری بات, نہیں کرنی چاہیے. نہیں, جج کرنے سے تو نہیں ہوگا, وہ بدگمانی سے بھی نہیں ہوگا, جب تک کہ یقین نہ ہو. جب تک یقین نہ ہو بس. شیزان تو سوفیت کا دھیان ہوتی ہے, کلمہ تو پڑھتے ہیں نا, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ محمد رسول اللہ کا مفہوم دوسرا لیتے ہیں, وہ خاتم النبیین بھی کہیں گے, وہ سب کہیں گے. وہ تو وقت گزر گیا نا ابھی. ہاں نہیں, ایسا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے. جی بھائی جی, بیمار کی دعا شکر ہے نا میرے پیارے, شکر بھی اس کی دعا ہے. اور دوسرا اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے, اور آپ نے اپنی صحابی کو دعا بتائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے ہمت دے دے اور میری مدد فرما کہ میں تیری اچھی عبادت کروں, تیرا شکر ادا کروں, کہ دعا کیا کرو. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.